السلام علیکم.
ہیلو
جی السلام علیکم.
السلام علیکم سر. سر میرے دو سوال ہیں.
جی
سر میرا پہلا سوال ہے گڈ اور ایول کے کانسیپٹ کے بارے میں.
جی
سر میرا خیال ہے کہ کوئی عمل بذات خود اچھا یا برا نہیں ہوتا بلکہ اس کا کانٹیکسٹ اسے اچھا یا برا بناتا ہے. فار انسٹنس کسی شخص کی ناحق جان لینے والے کو ہم قاتل کہیں گے لیکن اسی قاتل کو اگر ہم پھانسی کے پانے تک لے کے جائیں تو اسے ہم انصاف کہیں گے. اب سر ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کانٹیکسٹ کے لیے جنرلی ریلائی کرتے ہیں ریلیجن کی ڈیفینیشن کے اوپر. حالانکہ سر میرا خیال میں اٹ وڈ بی بیسٹ اگر ہم ایک یونیورسل ڈیفینیشن کو فالو کریں اور وہ سمپلی یہ ہو کہ ہر وہ چیز جو سوسائٹی کی بقا کے لیے تھریٹنگ ہے وہ غلط ہے اور ہر وہ چیز سوسائٹی کی بقا کے لیے تھریٹنگ نہیں ہے وہ صحیح ہے. دیٹس اٹ. آئی مین آئی تھنک اس سے ہمارا کبھی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہماری ڈیفینیشن بھی یونیورسل ہو جائیں گی. سر پہلی بات تو یہ ہے. سیکنڈ سر میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے اپنے ریلیجیس فگرز ہیں جس میں محمد بھی ہیں کرائسٹ بھی ہیں موسیٰ بھی ہیں ان کو اور ان کی لائی گئی کتابوں کو ہم نے بہت آؤٹ آف پروپورشن بلو آؤٹ کر دیا ہے. لیکن سر اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس دنیا میں بے شمار ایسے عظیم لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت ہی امینس کانٹریبیوشن کی ہے ہیومن ریس کے لیے. نہ صرف اس سے ہماری کوالٹی آف لائف بہتر ہوئی ہے بلکہ ہماری تھنکنگ پروسیس بھی بہت اچھے ہوئے ہیں. اس میں بہت سارے اسٹیٹسمین بھی آتے ہیں, پینٹرز بھی ہیں, میوزیشنز بھی ہیں. تو سر اسی طریقے سے اسی پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ محمد واز اے گریٹ مین, قرآن از اے گڈ بک اینڈ دیٹس اٹ. کیا ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ رسول اللہ اور کتاب اللہ کا ایک لقب لگائیں؟ کیا یہ باتیں کہے بغیر ہم اس کی عزت نہیں کریں گے یا اس کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے؟
آپ کا سوال پہنچ گیا, بہت شکریہ. تو آپ نے خود سماعت کرنا, میں دہراتا نہیں. پہلا سوال خیر و شر کے بارے
میں, اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ کیا چیز سوسائٹی کے لیے بہتر ہے. سارے انسانوں کا اگر اس کے اوپر کبھی اتفاق ہو جاتا تو مسئلہ ختم ہو جاتا. اس وقت کتنی چیزیں ہیں جو امریکہ کہتا ہے کہ ان کے لیے بہت بہتر ہے اور ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مہلک ہے, یورپ کہتا ہے ہمارے لیے بہت بہتر ہے, ایشیا کہتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. تو اخلاقیات کے معیار تو یونیورسل ہونے چاہیے, ورنہ کسی کے ساتھ بات کرنے کی گنجائش ہی بات نہیں رہے گی. کیا عدل کے معاملے میں اب یہ طے کیا جائے گا کہ یہ فلاں سوسائٹی کے لیے بہتر ہے فلاں کے لیے بہتر نہیں ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ عدل کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو جائے جو انہوں نے قتل کے بارے میں بیان کیا کہ ایک جگہ انصاف دینا مثلا رحم کے اصول کے خلاف ہو. یہ ہو سکتا ہے نا, آپ ایک ماں کے دو
بیٹے نہ دے سکے,
ماں کے دو بیٹے ہیں ان میں سے ایک نے قتل کر دیا ہے دوسرا مقتول ہے, ایک دنیا سے رخصت ہو گیا, اب دوسرے بیٹے کو آپ سزا دینا چاہتے ہیں. عدل کا تقاضا ایک ہے اور ماں کی شفقت اور محبت کا تقاضا ایک بالکل دوسرا ہے, تو اس میں کیسے فیصلہ کریں گے؟ یعنی یہ جو معیار انہوں نے بتایا ہے, کاش ایسا ہو چکا ہوتا. فلسفے کی 5000 سال کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ اس میں انسان نے منہ کی کھائی ہے, کوئی چیز بھی واضح نہیں ہو سکی. اس لیے قرآن مجید کی رہنمائی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ عظیم انکشاف ہم پر ہوتا ہے کہ کچھ بنیادیں ہیں جو ہمارے حادثہ اخلاقی کے اندر آپ سے آپ دریافت ہوتی ہیں, کچھ چیزیں وہ ہیں جو سماجی اخلاقیات کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں. تو جو دوسری چیز ہے وہ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے, اس میں تغیرات بھی آتے رہتے ہیں, اور وہ چیزیں ہیں کہ جو سوسائٹی کے لحاظ سے ہم بعض اوقات تبدیل کر کے ان کو اختیار بھی کرتے رہتے ہیں. بادشاہوں کے ساتھ کیسی محبت تھی انسانوں کو, کس طریقے سے ایک بچہ 2 سال کا 4 سال کا ہوتا تھا اس کو بھی تخت پر بٹھا کر وزیر اعظم حکومت کرتا تھا, اس کے نام پہ حکومت کرتا تھا. آج لوگ ہیں یہ کتنی قابل نفرت چیز بن چکی ہے. تو انسانی معاملات کے اندر یہ تغیرات آتے رہتے ہیں, لیکن وہ بنیادی چیزیں مثال کے طور پر یہ بات کہ عدل ہونا چاہیے, سچائی ہونی چاہیے, دیانت ہونی چاہیے, یہ انسانیت کا شرف ہے. اگر ان اخلاقی اصولوں کو بھی ہم نے سوسائٹی کے حوالے کر دیا تو پھر تو اس کے بعد پوری انسانیت کے اوپر ایک تباہ کن دور آ جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کو دنیا کے اندر اقتدار حاصل ہوگا, جس کے پاس دنیا کی حکومت ہوگی, وہ پھر ان تمام اخلاقی اصولوں کو سوسائٹی کے لحاظ سے طے کرے گا, اور سوسائٹی اس کے نزدیک اپنی سوسائٹی ہوگی, ضروری نہیں کہ ہماری ہو. ممکن ہے یہ فلسفہ وجود میں آ جائے کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ اپنے آپ کو انسانیت کا شرف کہیں اور باقی قوموں کو کہیں یہ ارتقا کسی پچھلی منزل پر کھڑی ہے. جس طرح جانوروں کو مارنا جائز ہے ان کو بھی مار دینا جائز ہے. اخلاقی اصول ہیں صرف جن کی ابدیت, جن کی عالمگیریت کے اوپر انسانیت قائم ہے. تو ہماری یہ بہن ایک چیز تجویز کر رہے ہیں, اس سے عالمگیر اصول کہاں بنیں گے؟ عالمگیر اصول تو اس کو بنے ہوئے ہیں. اس وقت بھی بدترین حالات میں بھی اور پرانے زمانے میں بھی ہم عدل کا لفظ بولتے ہیں, ہم دیانت کا لفظ بولتے ہیں, ہم سچائی کا لفظ بولتے ہیں, تو اس سے ایک مفہوم کمیونیکیٹ ہوتا ہے. اصل میں غلط فہمی کہاں سے ہوتی ہے؟ ان چیزوں کو جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے مثال دی قتل کی, جب اس آدمی نے قتل کیا تو اس نے ایک جرم کا ارتکاب کیا. جس وقت ہم نے دوسرے آدمی کو پھانسی چڑھائی تو ہم نے عدل کا جو اصول ہے اس کو اپلائی کیا ہے. اگر ان چیزوں کو ہم سوسائٹی کے حوالے سے دیکھنے لگ جائیں تو میں نے جیسے مثال دی پھر تو ماں کی شفقت کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ کے دیکھ لیں. تو اقدار جو ہے یا جو اخلاقی اصول ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک اخلاقی اصول کو آپ قائم کریں گے دوسرے کو نظر انداز کر دیں گے. دونوں چیزوں کو اپلائی ہونا ہے اور اس میں یہ بھی طے کرنا پڑتا ہے جس طرح دنیا میں ہم طے کرتے ہیں کہ اس میں کون سی چیز ہے کہ جو اہمیت اختیار کر گئی ہے. یعنی اگر کسی آدمی نے اپنے آپ کو بے گناہ رکھا ہے تو انسانی جان کی حرمت کا اصول پریویل کرے گا, اور کسی آدمی نے اگر کسی دوسرے کو قتل کر دیا ہے تو اب انصاف کا اصول پریویل کرے گا. یعنی یہ کیا ہوتا ہے, ہمارے سامنے دو قدریں ہوتی ہیں, ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کس کو اس وقت ترجیح دینی ہے. تو یہ ترجیح کا اصول ہے, جو اصول وہ قائم فرما رہی ہیں ہماری بہن, اس کے نتیجے میں تو یہ دنیا جنگل بن جائے گی. اس کے اندر پھر شیر طے کریں گے کہ اصل میں سوسائٹی کی اقدار کیا ہے, یہ بندر اور خرگوش نہیں طے کریں گے, ان کو تو مرنا ہوگا پھر حال میں. اور یہ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے, ابھی تو تھوڑا بہت بھرم قائم ہے کہ ہم اخلاقی اصولوں پر گفتگو کرتے ہیں تو کمزور قوموں کے لیے بھی کوئی جینے کی جگہ ہوتی ہے. ایک گاؤں کے اندر ایک چودھری کا مظاہرے بھی کچھ نہ کچھ بات کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. جس دن یہ سب کچھ سوسائٹی سے طے ہونے لگ گیا, اس دن کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اور یہ روئیں گی بیٹھ کر کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کر لیا ہے.
ان کا دوسرا سوال یہ تھا انبیاء کے بارے میں اور
کتابوں کے بارے میں, انبیاء علیہ السلام کے بارے میں. دیکھیے وہاں پہ انہوں نے دونوں چیزوں کو خلط ملت کر دیا. ایک آدمی نے میرے لیے ایک چارپائی بنا دی ہے, میں اس کا احسان مند ہوں. اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ جس شخص نے مجھے جنم دیا ہے, میرا باپ ہے, اس کے حقوق کو میں نظر انداز کر دوں گا؟ انبیاء علیہ السلام نے انسانیت پر جو غیر معمولی احسان کیا, پہلے وہ اس کو سمجھے وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ان کی کتابیں غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئی ہیں. زندگی کو انبیاء علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ دو حصوں میں سمجھو, ایک وہ جو یہاں ہے یہ مختصر ہے, ایک وہ جو آگے آنے والی ہے. ان کا موضوع وہ آگے کی زندگی ہے, وہ ہمیں اس کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں. کتنا بڑا واقعہ ہے جو موت کے بعد ہونے والا ہے جس کے بارے میں وہ خبردار کر رہے ہیں. اگر وہ زندگی فی الواقع ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہماری یہ بہن اس اگر کو تسلیم کر کے ذرا غور کریں کہ اگر وہ زندگی ہے اور وہ ابدی زندگی ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو کتابیں اس زندگی کے بارے میں خبردار کر رہی ہیں, اس پر متوجہ کر رہی ہیں, وہ کیا کتابیں
اور وہ اشخاص
یعنی ان کا کتنا بڑا انسان ہے انسانیت کے اوپر. یہ تو آنکھ کھلے گی تب معلوم ہوگا. یعنی تھوڑی دیر کے لیے یہ اس اگر کو تسلیم کر لیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ذرا متعین کر کے مجھے بتائیں کہ میرے لیے چارپائی بنانے والا اور میرے لیے پینسلنگ ایجاد کرنے والا, وہ میرے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے یا میری ابدی زندگی کے بارے میں مجھے یہ بتانے والے زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ وہاں ہونا کیا والا ہے اور وہاں تم اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کے کیا چیز پا سکتے ہو. دوسرا احسان جو انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے بعد ایسے معاملات تھے, میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں اس کے بارے میں, کہ جس میں انسانی عقل کے پاس کوئی بنیاد ہی نہیں ہے فیصلہ کرنے کی, اس میں انہوں نے ہمیں قانون دیا ہے. اس کی ایک ایک چیز کا آپ جائزہ لے کر دیکھیں, وہ کیسے فصل نزاعات کا کام کرتا ہے, کتنی بڑی رحمت ہے انسانیت کے لیے. خیر و شر کا شعور, آخرت کا تصور, ذات خداوندی کے بارے میں انسان کے تمام تصورات کو ٹھیک نقطہ اعتدال پر لانا, اور پھر اس کو ایک ایسی شریعت دینا کہ جس کے ذریعے سے وہ ان معاملات کا فیصلہ کر سکے جن میں اس کے پاس کوئی عقلی بنیاد موجود نہیں ہے, یہ ان کا احسان عظیم ہے. اور پھر وہ اس زندگی سے متعلق بات کر رہے ہیں جیسے میں نے عرض کیا, جو ابدی زندگی آنے والی ہے. تو آپ ذرا تقابل کر کے دیکھیے, ایک اور اختلاط انہوں نے پیدا کر دیا, اور وہ یہ ہے کہ یہ کیوں کیا جائے کہ آپ مختلف چیزوں کو ملا دیں. مثلا مجھے ایک انجینئر کی بھی ضرورت ہے, مجھے ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, میں انجینئر کو انجینئر کی حیثیت سے دیکھوں گا, ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی حیثیت سے دیکھوں گا. یہ میں کیوں کروں کہ میں ڈاکٹر کے بارے میں مزا سرائی کرتے کرتے انجینئر کی نفی کرنا شروع کر دوں, اور انجینئر کی ضرورت پر گفتگو کرتے کرتے ڈاکٹر کی نفی کرنا شروع کر دوں؟ ہر ایک کا اپنا ایک شعبہ ہے. انبیاء علیہ السلام کا جو شعبہ ہے وہ اصل میں میری موت کا مسئلہ ہے, موت مجھے آنی ہے, اور جب میری موت کا مسئلہ جو ہے یہ میرے پاس انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ایک تصور لے کے آتا ہے, یہ موت زندگی کا خاتمہ ہے یا اس کے بعد مجھے کہیں اور آنکھ کھولنی ہے؟ یہ اتنا بڑا موضوع ہے انسانیت کا جس پر وہ بات کر رہے ہیں, ان کا دوسروں سے کیسے تقابل کیا جا سکتا ہے؟
یہ
بہت بڑا معاملہ ہے, یہ معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. ایک معمولی سا علم دور کرتا ہے, ایک موجد ایک دوا ایجاد کر کے آپ کا سر اس کے سامنے جھک جاتا ہے, وہ علم جو آپ کو ابدی زندگی میں پیش آنے والا ہے اس کا علاج معالجہ کرنے کے یہ معالج ہے, اور آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ بات کیوں کی جائے؟ تو اس وجہ سے اس چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھ کے دیکھیں.